بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
آج مورخہ 15 جولائی بروز جمعہ، ایک روزہ علماء اہل حدیث کانفرنس جدہ میں منعقد کی جا رہی ہے. اس کانفرنس میں بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں.
شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی اس کے اندر دعا کیا کرتے تھے.
اب انڈیا سے آئے ہوئے لوگ، ہندو بھی یہی عقیدہ رکھے ہیں کہ یہ مٹی کا بت ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہے مٹی کی یہ قبر ہمیں باطنی فیض دیتی ہے، فرق کیا رہا؟
شرک کا اڈا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں قبروں کو اور چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر نظر و نیاز بھی کی جا رہی ہے، ان سے دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، ان سے مشکل کشائی بھی کروا رہے ہیں لوگ اور حاجت روا بھی سمجھتے ہیں ان کو.
بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں. اگر کوئی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود.
پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، اونچے دروازوں میں جہاں پیمائش قد ہوتی ہے، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے خرد بدنام ہوا کرتی ہے.
ہمارے درمیان کچھ پاگل اور مجنو قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن کی شکم کے اوپر لات پڑنے لگی، جو دجل اور مکر اور شعبدے بازیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے، باباؤں اور ملاؤں کا نام لے لے کر کے ان کے ایمان اور عقیدوں پہ ڈانک ڈالنے لگے. ہم نے کہا عالم خیال میں کہ اے پاک پروردگار، تو نے کہا ان کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، اے بار الہ رہنمائی فرما دے، کون ہیں وہ ہستیاں، کون ہیں وہ بابرکت اور باقسمت لوگ، اور کون ہیں وہ خوش نصیب جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے.
حضرات، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دیوبند شہر میں بھائی نعمان کے یہاں ہم کی دعوت پر دیوبند کے قرب و جوار کے جو لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور جو اس فکر سے کم و بیش متاثر اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں.
ہم بھی پیدائشی طور پر دیوبندی مسیحی پر رہے، لیکن تعلیم کے حصول کے دوران ہی جب تحقیق کرتے ہوئے بات معلوم ہوئی کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ مسلک کتاب و سنت کے قریب نہیں ہے.
میرا سفر معاش مدینہ منورہ جانا ہوا، وہاں جا کر تقریباً 10 سال کا عرصہ میں گزارا. اس عرصے میں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں تبلیغی جماعت سے بھی جڑا ہوا.
میرا نام محمد طاہر ہے.
کہاں کے رہنے والے؟
جی میں گاؤں پاؤٹی گاؤں ہوں، دیوبند کے پاس، تھانہ چرتھاول کے پاس ایک گاؤں پاؤٹی ہے.
تو میں تو وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، ذہن میں بہت غبار تھا، بہت کچھ تھا، مطلب امنگ ہے کچھ سمجھنے کی سیکھنے کی. تو ان کے ایک بات کہنے سے میں ایک اور ساتھی کو تیار کیا کہ بھائی ہم وہاں جائیں گے، مولانا معراج ربانی سے ملنے کا ارادہ ہے، کیسٹوں میں ان کی بات سنی ہے تھوڑی بہت ایک آدھ دفعہ.
کیا جواب دیں؟
تو میں نے ایک دن جلسے میں مفتی صاحب کو لایا دیوبند کے. میں آئے, انہوں نے پورا جلسہ یہ کھیل لے پھر ڈال دیا.
رات ایسے ہی جھاڑیوں سے تو ربانی صاحب کی کیسٹ مجھے پڑی ہوئی ملی وہاں پر, تو میں نے سوچا میں یہ دین کی کتنی بےد بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ.
بلکہ ایسا ہوا بھائی جی جی,
پچھلے سال تو ایک ہی تھا,
پچھلے سال نہیں تھا. میرا بھانجا ہے, اللہ نے ہماری بہن کو ہدایت دی تو بھانجا جو قاری ہے فارغ وہ بھی 6 مہینے پہلے لے دے سوا.
مطلب یہ ایک سال میں 3 آدمی اور
ابھی جو ہیں 3 آدمی اور ہو گئے.
جی میں جو ہمیں سب سے مین چیز جو عقیدہ وہ فرق دے دیا کہ جو ہم پہلے عقیدہ تھا اس میں اب کے عقیدے میں بہت زیادہ فرق ہے.
میرا نام سلیم احمد ہے اور میں دیوبند میں رہتا ہوں اور دارالعلوم پر میرا مکان ہے.
میرا نام نعمان علی ہے اور میں تعلق دیوبند سے ہے اور میں تقریباً پچھلے 5 سال سے اہل حدیث
کا لفظ ہے. تو لفظ فرقہ اس معنی میں برا نہیں ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, منہج صحابہ پر ہو, اور اگر وہ کتاب و سنت سے کٹ کر اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص تو وہ پھر فرقہ بندی وہ غلط ہے.
ایک دن میرے سامنے ایسا واقعہ آیا بحثی زبر میں کہ وہ واقعہ میں بیان تو نہیں کر سکتا, اگر قدرتی ہی میرا دیوبندی خیال سو ایک دم میں بالکل علیحدہ ہو گیا اور میں اپنے دین سے محبت رکھتا ہوں اور میں اہل حدیث ہوں اور میں مانکی کا رہنے والا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی بات محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے, وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے.
ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیے عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گا درجہ بلند در جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے نیک کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے.
یہ اہل الحدیث کا ایک کام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کی, پھر ان کی تحقیق کی. تحقیق کے سلسلے میں سارے لاکھوں آدمیوں کے حالات محفوظ کیے, پھر اس کے بعد اس کی فقہ یا اس سے جو مسائل نکلتے ہیں استنباط ان پر توجہ دی. یہ اہل الحدیث کے بنیادی 3 فرائض تھے.
جدو دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامی بندرگاہ جدہ کے اس سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ میں خیر مقدم کرتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے. یہ ایک روزہ اہل حدیث علماء کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے علماء سے ان کو دیکھ سکیں, سن سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں. ابھی آپ دعوت اہل حدیث اور ان دعوتوں کا تذکرہ یا تجزیہ سماعت فرما رہے تھے جو کہ ہم اپنے قرب جوار میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور ہمارے اخوان بستر لے کر ادھر ادھر گھوم کر اسی کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں باطل عقائد سے توبہ کی توفیق سے نوازا اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر قائم رکھے, گامزن رکھے. اور جس دعوت کا تذکرہ ابھی ہوا ہے, دعوت حدیث, اس دعوت کو کما حقہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق میں یا ہمیں اس پر اس کی جد و جہد کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے, آمین یا رب العالمین. آج اس ایک روزہ اہل حدیث علماء حدیث کانفرنس جدہ میں اب فضیلۃ شیخ طالب الرحمان حفظہ اللہ کی اس عظیم الشان تقریر کے بعد میں فضیلت شیخ ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جن کا عنوان ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ میں درخواست کروں گا فضیلت شیخ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے۔ مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والے۔ پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے۔ آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں۔ ہماری زندگی قرآن مجید کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا۔ میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع التابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے۔ سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، بیرحا کا باغ مدینے کا مہنگا ترین باغ تھا۔ سنو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا۔ اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے۔ بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی۔ بھائی روحا، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا، اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا۔ سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا وہ کرے الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، اللہ اکبر، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین سورۃ الطور پڑھی ہے۔ سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی اس کو کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑی سی دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کب کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑا آسانی سے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس وقت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ بے ہوش ہو جاتے۔ سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے۔ کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تیسرے صحابی کو دیکھیں، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا۔ یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائک ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کیا کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق ایسا ہے قرآن مجید سے۔ ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے، دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے۔ مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، یہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا۔ میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں, لیکن ختم کرنے کے لیے ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں, جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ نے سنا ہوگا, نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن جی سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن جی بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق, جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھوں کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو, چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسے نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام تابعین تبعہم بإحسان الی یوم الدین ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ہاں ظاہراً وہ دشمن ہیں, لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن ولید کے والد, سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام ہے الولید بن المغیرہ. کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ, اللہ تعالیٰ کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے جی, مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, وہی تدبیر کر دیا, مانتے تھے. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے کلام سن کے ان کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ قسم میں جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ یہ جن کے کلام ہے. وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا 1400 سال پہلے, آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے, اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن, قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے, کہ دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں, کیا ہو گیا آج ہمیں, ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق سا ہے, یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی گیم کھیل لیتے ہیں, بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس, قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے، کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی وجہ یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا ایک بنیادی بات کا جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کی. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورہ سعد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں، برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری، خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متق اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدى للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے ہیں، درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سا وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کش ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم نے کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہیں، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید سمجھو. وہ یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے، یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر الاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے۔ تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا۔ تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رہے اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے۔ یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں۔ نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں۔ نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں۔ یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں۔ دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے۔ عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شبہاتے نہیں ہیں کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ۔ جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے۔ تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا۔ اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا، اس کے نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھیں، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کی ہے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا۔ چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا ماشاءاللہ، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے۔ سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورت العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا۔ اسے کہتے ہیں آیات الایمان۔ قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں، پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام۔ آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں۔ تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعلموا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے، اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جاننے کے آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے وہ سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے، تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورۃ العلق، نمبر دو سورۃ المدثر، نمبر تین سورۃ المزمل، نمبر چار سورۃ القلم، پھر سورۃ الضحى، پھر سورۃ اللہب، پھر سورۃ التکویر، پھر سورۃ الاعلیٰ، پھر سورۃ اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ہے سورۃ الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورۃ الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے، کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے. مختلف انداز بیان ہے، بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی قسم پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورۃ کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں. اگر کوئی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ اس ایک صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی صورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بلند پیغام ہے. کامیابی کی بنیادیں تین بنیادیں ہیں, چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان, اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات, علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق, عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے, تواصل تفاعل ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر ہوا تواصل بالصبر, علم ہے, عمل ہے, حسن اخلاق ہے, صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے, ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں, گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے. کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لے بس. اقرأ بسم ربک الذی خلق, کافی ہے یہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
جزاکم اللہ خیر. حضرات ابھی آپ سب کے لیے باہر چائے اور بسکٹس کا انتظام کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے. ہم آج اس ایک روزہ اہل حدیث, علماء اہل حدیث کانفرنس میں شیخ طالب الرحمن, شیخ یعقوب باجوہ اور ڈاکٹر مرتضیٰ بخش اور آپ تمام کا اور فضیلت شیخ معراج ربانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد پھر ملاقات ہوگی شیخ معراج کی تقریر کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ تیاری کر لیجئے, وضو کا اہتمام پیچھے ہے حمامات, اور پھر اس کے بعد جلدی سے تشریف لے آئیے تاکہ نماز کے بعد شیخ معراج کی تقریر کو اٹینڈ کر سکیں. جزاکم اللہ خیر.
میں کل بھی آیا تھا لیکن لیٹ ہو گیا تھا, ایڈریس ڈھونڈنے میں آدھا وقت نکل گیا. اس کی کیسٹ دے دیجیے گا.
جی ان شاء اللہ وہ مل جائے گی,
یہیں پہنچا دوں گا.
بالکل بالکل.
الحمد
للہ. وضو کر لیں. ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل, فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی, فون نمبر 232-69-123. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے, اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے. اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچے جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے. روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا, اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا, اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاء اللہ تعالی. ناظرین اکرام, جادہ حق گامزن کرنا صرف اللہ کا کام ہے, اور حق و باطل اور صراط مستقیم و صراط شیطان پر چلنے کا فرق یہی ہے کہ حق اور صراط مستقیم کی طرف ترغیب و رہنمائی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے, اور باطل کی طرف یا شیطانی راستوں اور ان مذاہب کی طرف جو اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے، ان کی طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام شیطان لعین اور اس کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں۔